بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام الإمام أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله، شرف فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. اور ہم پہنچے تھے پچھلے درس میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے اس جملے پر، ثم من طریقۃ اہل سنۃ والجماعۃ اتباع آثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باطنا وظاہرا، اور پھر اہل سنۃ والجماعت کے طریقے میں سے یہ طریقہ بھی ہے، یعنی عقیدہ کے اصول میں سے یہ اصول بھی ہے، اتباع آثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کی آثار یعنی سنت کی اتباع، باطن و ظاہرا، باطن اور ظاہر طریقے سے جو بھی آثار ہیں جن میں پیغام چاہے باطن ہو یا ظاہر ہو، تمام آثار رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت کی اتباع کرتے ہیں. شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ شرح میں ایک باب باندھا ہے، لکھتے ہیں فصل فی طریقۃ اہل سنۃ العملیہ، اہل سنت کے عملی طریقے کا بیان، اور انہوں نے اس فصل میں، اس باب میں تین چار چیزیں جمع کی ہیں جیسے ہم آگے دیکھیں گے. ایک تو یہ اصول ہے اتباع سنت، اتباع سنت اہل سنت جماعت کے نزدیک عقیدے کے اصول میں سے ایک اصل ہے. جب اتباع سنت کی بات کرتے ہیں تو رد بدعت کی بات بھی کرتے ہیں، وہ رد بدعت بھی اہل سنت جماعت کے اصولوں میں سے ایک اصول، عقیدے کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے. اس کے ساتھ ساتھ تیسرا اصول جو اس باب میں ہے وہ ہے منہج السلف، منہج السلف الصالح کی اتباع بھی، اور اس منہج کو اپنانا اور اس سے تمسک کرنا، مضبوطی سے تھامنا، اس منہج کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنا بھی عقیدے کے اصول میں سے ایک اصول ہے. اور اجماع کا ذکر بھی کیا ہے شیخ الاسلام نے، جیسا کہ میں آگے بیان کروں گا. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ رسول جماعت کا عملی طریقہ ہے. آئیے دیکھتے ہیں اس جملے کے تعلق سے شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ جب مصنف رحمہ اللہ نے، یعنی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اہل سنت جماعت کے عقیدے کے مسائل جو بیان کرنا چاہتے تھے وہ بیان کر دیے، اب ان کے عملی طریقے کو بیان کر رہے ہیں، یعنی عقیدے کے جو اصول ہیں وہ دو قسم کے ہیں. شیخ صاحب یہ فرمانا چاہتے ہیں، ایک تعلق علم سے ہے، صرف علمی مسائل ہیں، جس کا اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، فرشتوں پر ایمان ہے، کتابوں پر ایمان ہے، رسولوں پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، تقدیر پر ایمان ہے، تمام علمی مسائل ہیں. صحابہ کرام کے تعلق سے ہمارا کیا عقیدہ ہے، یہ سارے علمی مسائل ہیں. اور دوسرے جو مسائل وہ ہے عملی مسائل، اب عمل کس طریقے سے کرنا ہے، جن میں عبادات بھی شامل ہیں، چند آداب بھی شامل ہیں. تو اتباع الآثار، شیخ صاحب فرماتے ہیں طریقہ عملی جو ہے، اس لفظ میں اتباع الآثار جو ہے وہ بغیر علم کے ممکن نہیں ہے. لا اتباع الا بعلم، یہ قاعدہ اسے انڈر لائن کر لیں، کوئی علم، کوئی بھی اتباع ہو بغیر علم کے ممکن نہیں ہے. آپ جس کی پیروی کرتے ہو آپ یہ جانتے ہو کہ کس چیز کی بنیاد پر میں پیروی کر رہا ہوں. اذن فهم حریصون على طلب العلم، اہل جماعت حریص ہیں طلب علم پر، علم حاصل کرنے کے لیے حریص ہیں، حرص رکھتے ہیں اور جد و جہد بھی کرتے ہیں، صرف دعوے نہیں کرتے. طلب علم کے لیے حریص کیوں ہیں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیارے پیغمبر وسلم کے آثار جو ہیں، سنت جو ہے، تاکہ سنت کو جان لیں اور پھر اس کی اتباع کریں. اچھا ایک چیز میں بتا دوں، علم الحدیث میں مختلف ملتے جلتے الفاظ ہیں، ان مصطلحات کو جاننا چاہیے تاکہ کوئی التباس نہ ہو جائے. ایک ہے حدیث، ایک ہے اثر، ایک ہے خبر. یاد ہوگا پڑھ چکے ہیں کئی مرتبہ. ان چیزوں کا جب اطلاق ہو تو اس کا ایک معنی ہوتا ہے، اگر قید لگا دی جائے تو معنی بدل جاتا ہے. اب حدیث ہے، کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، عمل، وصف یا اقرار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو، کوئی بھی قول. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث. صحابی کہتے کہ میں نے دیکھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کر رہے ہیں اور سات اعضاء پر سجدہ کر رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ عمل ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک گھنی تھی، پیچھے سے صحابہ دیکھتے تھے. یہ کیا ہے؟ وصف ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابہ کو کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے، خاموشی اختیار کی ہے، اقرار ہے. یہ سب ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ حدیث ہے، اسے حدیث کہتے ہیں. اچھا، اثر کیا ہے؟ جو چیز منسوب ہو صحابہ کی طرف یا صحابہ کے علاوہ تابعین تبع التابعین، جو بہترین تین زمانوں میں سے کسی کی طرف کوئی بات منسوب ہے، اسے اثر کہتے ہیں. امام مالک نے فرمایا ہے، امام مالک کا قول ہے. کیا ہے یہ اثر ہے، مطلق کہا جائے. ٹھیک ہے نا. خبر بھی اسی طریقے سے، جاء فی الخبر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خبر کا اطلاق ہو جائے تو اس میں حدیث بھی ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی صحابی کا قول، تابعی کا قول فعل بھی ہو سکتا ہے، کسی امام کا قول بھی، محدث کا قول بھی ہو سکتا ہے. قال البخاری، کیا ہے؟ امام بخاری کا قول ہے. ٹھیک ہے نا. یہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں جاء فی الخبر عن الامام بخاری، یا جاء فی الاثر عن الامام بخاری، اثر ہے. اچھا، اگر آ جائے اب آثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار. اب اثر یہاں پہ کیا ہو گیا؟ سنت، حدیث، اس میں سب شامل ہے. سنت کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے اور حدیث کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے، یہ سب ایک جیسے ملتے جلتے الفاظ ہیں. یہاں پہ شیخ صاحب فرماتے ہیں، رسول جماعت جو ہے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار کی اتباع کرتے ہیں ان چار چیزوں میں. دیکھیں، ان کو سمیٹ دیا ہے تاکہ آسانی ہو سمجھنے کے لیے. فی العقیدۃ والعبادۃ والاخلاق والدعوۃ الی اللہ تعالی، عقیدے میں، عبادت میں، اخلاق میں یعنی آداب بھی شامل ہیں، والدعوۃ الی اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت میں بھی، دعوت اور تبلیغ میں بھی. اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کی شریعت کی طرف بلاتے ہیں ہر آن میں، ہر مناسبت میں. وہ جب بھی حکمت کا اقتضا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیں، دعوت دیتے ہیں، لیکن اپنی طرف سے معاملات کو خلط ملط نہیں کرتے. حکمت کے ساتھ دعوت دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار کی اتباع کرتے ہیں. اخلاق حمیدہ میں لوگوں کے ساتھ جب معاملات طے کرتے ہیں نرمی کے ساتھ، اور ہر انسان کو اس کی منزلت پر ٹھہرا دیتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کس شخص کا مقام کیا ہے اور اس سے کیسے بات کرنی ہے اور کیسے دعوت پہنچانی ہے. اور اسی طریقے سے اخلاق میں بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ تھے، تو رسول جماعت میں حرص رکھتے ہیں اس چیز کا کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ لوگوں میں سے سب سے اچھے اخلاق ان کے ہوں، ان کے گھر والوں کے ساتھ. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تمہیں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہیں، اور میں تم سب میں سے اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہوں اور بہتر ہوں. اس ترمذی نے روایت کیا ہے اور دارمی نے، علامہ البانی نے صحیح کہا ہے، صحیح حدیث ہے. اب یہ دیکھیں، سبحان اللہ، جب ہم دعوت و تبلیغ کی بات کرتے ہیں اور لوگوں سے دعوت کی بات کرتے ہیں اور حق کی طرف بلاتے ہیں تو ہمارے اخلاق کیسے ہوتے ہیں؟ یہ بہت ضروری ہے. دیکھیں, دعوت سے پہلے علم لازمی ہے, اور علم سے پہلے علم کا ادب حاصل کرنا بہت لازمی ہے. اگر آپ کے پاس علم ہے اور ادب نہیں ہے تو آپ کے پاس کچھ نہیں ہے, اور اگر آپ کے پاس ادب ہے اور علم نہیں ہے تو آپ کے ادب کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے علم نے اگر آپ کو ادب نہیں سکھایا اور آپ نے علم کے لیے ادب کو نہیں سیکھا ہے اور آداب بھی نہیں سیکھے ہیں, تو آپ کے علم میں بہت ساری خامیاں ہیں اور آپ کے قول فعل میں, آپ کے اخلاق میں لازمی نظر آئیں گی. سوال نہیں پیدا ہوتا کہ آپ اس معاملے کو چھپائیں, نہیں چھپ سکتا. اس لیے دعوت کے میدان میں, اب شیخ صاحب یہاں سے بات کو شروع کیا ہے, طالب علم کے لیے بہت ہی ضروری ہے, اور خصوصی طور پر جو سلف طلاب علم ہیں, کیونکہ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آثار کی اتباع, سنت کی اتباع کا حق ادا کریں, ورنہ پھر دعویٰ رہ جاتا ہے نا. دیکھیں, دعوت بہت سارے لوگ کر رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ دیکھیں آپ, تباہی مچی ہوئی ہے. جسے اللہ تعالیٰ نے زبان کی چاشنی دی ہے, یہ جو بات کرنے کی جرات رکھتا ہے, آج کل اس کے سب سے زیادہ فالوورز ہیں. علمی مادہ نہیں دیکھتے کہ بات کیا ہو رہی ہے, یہ نہیں دیکھتے کہ کتنی غلطیاں ہو رہی ہیں, یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں کتنی جھوٹ اور خلط ملط کیا جا رہا ہے, یہ نہیں دیکھتے کتنی جہالت کی باتیں کی جا رہی ہیں, یہ نہیں دیکھتے کہ امت میں کتنی تفرقہ کا باعث بن رہا ہے. ایک چیز دیکھتے ہیں کہ کیا کمال کی باتیں ہیں اور کیا سٹائل ہے, کیا رد کیا ہے. اور دودھ کے معاملات میں بتاؤں, ہمارے جوانوں میں بہت ہی پسندیدہ چیز ہے, بس رد کرنا ہے, بس منجی ٹھوکنی ہے, کہتے ہیں نا, بس منجی ٹھوک کے رکھنی ہے. یہ منجی ٹھوکنے والی بات کہاں سے آئی ہے؟ جس آپ دعوت دے منجی ٹھوکتے ہیں اگر اس کی, تو آپ کے پاس سمجھے گا وہ. یہ بتا, دعوت پہ کہاں پر یہ الفاظ ہیں اور کہاں پہ یہ سختی اور کس طریقے سے؟ مجھے یہ بتائیں, دنیا کے سب سے بدترین انسان تاریخ میں کون ہے؟ بدترین انسان تاریخ میں کون ہے؟ فرعون. کیوں؟ اس بندے نے صرف ربوبیت دعویٰ نہیں کیا, ربکم الاعلی, اگر رب سب سے بڑا رب میں ہوں. اللہ تعالی نے اس بدترین شخص کی طرف اپنے پیغمبر کو بھیجا کہ نہیں بھیجا؟ اللہ تعالی نے کیا حکم دیا ہے؟ کیا سختی سے جا کے منڈی ٹھوکنی ہے, جا کے اس کو ہلاک رکھ دینا ہے اور بتانا ہے کہ میں کون ہوں, یوں سینہ تان کے جانا ہے؟ بدترین انسان دنیا کا, جس نے کہا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں, اللہ تعالیٰ نے اپنے دو پیغمبر بھی, موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ الصلاۃ والسلام, کیا پیغام دیا ہے؟ فقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. قولا, تم دونوں جا کے اسے کہو, قولا لينا, نرم بات کو, نرمی سے بات کرنا, ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت حاصل کر لے یا وہ ڈر جائے. لوگوں کو دلوں کو پھیرنا ہمارے بس کی بات ہے کیا؟ مرضی میں کیا ہے؟ پیغام کو پہنچانا ہے. اگر تسلیم کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے یہ ہمارا کام نہیں ہے, دعوت کو قبول کرنا یا نہ کرنا یہ ہماری بس کی بات نہیں ہے, اور نہ ہمیں اس کا حکم دیا گیا, اور نہ ہی ہم سے سوال ہوگا کہ آپ نے اس کو ہدایت کیوں نہیں دی ہے. نہیں, ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. ہماری ہدایت کا جو حصہ ہے لوگوں کو, جو ہمارا اس میں حصہ, وہ کیا ہے؟ ہمارے پیغام پہنچانا اللہ تعالیٰ کا, اور اس پیغام پہنچانے کا حق ادا کرنا ہے. آگے نہیں سنتے, ان کا کام, ان کا رب ہے حساب لینے والا. آگے والا جو شخص وہ گالیاں دیتا ہے, اس کا رب ہے حساب لینے والا نا. انبیاء سے بڑھ کر کس شخص نے تکلیف, یا کن لوگوں نے تکلیفیں اٹھائی اللہ تعالیٰ کے راستے میں؟ کوئی ہے کہ ہم انبیاء سے بہتر آگے؟ نعوذ باللہ. صبر کرتے تھے کہ نہیں؟ اچھا میں آپ کو سورۃ النحل کے آخر میں ذرا تھوڑا سا دو منٹ یہاں پہ لوں گا میں, بہت اہم بات ہے, کیونکہ لوگ جو ہے بڑے متاثر ہیں. بعض ایسے لوگ آئے ہیں دعوے تو یہ کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے انبیاء کے اخلاق میں سے ایک حصہ دیا ہے. میں حیران ہو گیا ہوں, یعنی یہ مرزا جہلمی جو اس کے بارے میں کہہ رہا تھا, میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے ممکن, اسے کلپ بھی بھیجا. اور واقعی اس بندے نے کہا ہے کہ اللہ نے مجھے انبیاء کے اخلاق کا حصہ دیا ہے. انبیاء کے اخلاق گالیاں ہوتی ہیں, گالیاں دینا, یہ کون سے انبیاء کے اخلاق ہیں بھیا؟ اللہ رحم کرے, کون سے انبیاء کے اخلاق ہیں؟ سن لیں انبیاء کے اخلاق کیا ہیں, دعوت و خصوص طور دعوت و تبلیغ میں. سورۃ النحل کی آخری آیات دیکھ لیں آپ, آخری آیات کیا ہے؟ ادعو الى سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلهم بالتی احسن. دعوت دینی ادعو, فعل امر ہے. کسی کی دعوت دینی, کس طرح دعوت دینی ہے؟ سبیل ربک, اپنے رب کی سبیل کی طرح. کیسے دینی ہے؟ حکمت, گالی حکمت ہوتی ہے کیا؟ بدتمیزی حکمت ہوتی ہے, بد اخلاق کی حکمت ہوتی ہے, گالی گلوچ, منجی ٹھوکنا, یہ حکمت ہے. اچھا موعظہ, موعظہ کے ساتھ کیا لفظ ہے؟ حسنہ, یہ حسنہ ہوتا ہے, موعظہ ایسے ہوتی ہے. اچھا وجادلہم باللتی, یہ احسن, احسن ہے گالی دینا. کہتے وہ گالی دیتے ہیں, تم بھی تو گالی دے کے برابر ہو گیا نا, فرق کیا ہے؟ اچھا آگے کیا ہے؟ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبيله. اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کون گمراہ ہے, کون ہدایت یافتہ ہے. ہدایت ہمارے بس کی بات ہے ہی نہیں میرے بھائی, اور نہ ہم سے مطالبہ کیا گیا شرعاً کہ تم نے ہدایت لازمی دینی ہے, چاہے گالی دو کچھ بھی دو, نہیں. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ, اب دیکھیں اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے, گالی دے, کوئی تمہیں سزا دے, فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ, حق ہے, انصاف ہے. تمہیں کسی نے کوئی تکلیف پہنچائے دعوت کے میدان میں, دعوت کے کام میں, تو برابر تم نے بھی اس کو اس کے برابر, بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ, جیسے تمہیں سزا دی گئی تکلیف پہنچائے گی ویسے. اچھا وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ, اگر صبر کرتے ہو تو صبر کرنے والے کے لیے بہتر ہے. پتہ کیوں؟ کیونکہ جب آپ بدلہ لیتے ہیں تو برابر کا 100% ممکن ہے کیا؟ کبھی اونچ نیچ ہو جاتا ہے. ابھی آپ مظلوم ہیں اور ظالم کے گروہ پکڑیں قیامت کے دن. آپ اگر آپ نے بدلہ لیتے ہوئے اس سے زیادہ ظلم کر لیا, اس تھوڑا سا زیادہ, ایک کلو کے برابر کا ہوتے, تھوڑا سا 10-20 گرام زیادہ کر دیا آپ نے, پھر کیا ہو گیا؟ اب مظلوم کیا ہو گیا؟ خود ظالم ہو گیا. جب ممکن نہیں ہے خاص طور پہ حق لینے میں بدلے میں, وَإِن صَبَرْتُمْ لَهُ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. اچھا اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھیں وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صبر کیجیے, اور آپ کا صبر اللہ تعالیٰ کے لیے. یہاں پر اکثر لوگ جو ہے نا وہ اس بات کو مس کر جاتے ہیں. صبر تو کرتے ہیں لیکن بے صبر کیوں ہو جاتے ہیں؟ یہ گالی گلوچ کیا ہے؟ بے صبری ہے نا. بے صبر کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ صبر اللہ کے لیے نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کے صبر کرنے کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کو صبر کی توفیق بھی دیتا ہے, ثابت قدمی بھی رکھتے ہیں, ثابت قدم بھی رکھتا ہے. یہ جو سارے کام کریں, گالیاں دیتے ہیں, پریشان کرتے ہیں, اور اتنی سخت مقابلہ کیا ہوا ہے, اس کا جواب کیا ہے؟ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ. مکر و فریب سے کام لیتے نا, نہیں, آپ غم نہ کریں ان کے اوپر, اور آپ کو تنگی بھی نہیں ہونی چاہیے ان کے مکر و فریب پر. وجہ کیا ہے؟ نا وَلَا تَكُن فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ. ہاں وجہ کیا ہے؟ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقُوا الَّذِينَ ہم محسنون. بات ہی ختم ہو گئی. اردال کس کے ساتھ ہے؟ گالی دینا تقوا ہے, منجی ٹھوکنا تقوا ہے, دھمکی دینا تقوا ہے, بدتمیزی سے پیش آنا تقوا ہے, بزرگوں کی بےزتی کرنا تقوا, اگرچہ اہل بدعت میں سے کیوں نہ ہو, شرک کرتے بدعات کرتے ہیں. آپ پیغام پہنچائیں, نرمی سے پہنچائیں, علم سے پہنچائیں, دلائل کی روشنی میں پہنچائیں. یہ علم ہے, یہ آپ کی پہچان ہے, یہ میری پہچان ہے. اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ ہے؟ دیکھ صادق قدمی دیکھیں, الذين اتقوا الذين هم محسنون. تقوا ہے, احسان ہے. دعوت میں احسان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے, دعوت میں تقوا نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. اور گالی گلوچ کبھی تقوی یا احسان ہو ہی نہیں سکتا، اس کے برعکس ہے بالکل. تو اللہ کے لیے اگر آپ دعوت کے کام میں، اللہ نے آپ کو اگر توفیق دی ہے، اگر اللہ نے مجھے توفیق دی ہے اور حاضرین سامعین کے لیے جو دعوت کے دام میں منسلک ہیں، اپنے آپ کو دیکھیں وہ کون ہے اور کون سی دعوت لے کے آگے جا رہے ہیں. منہج الانبیاء کے ساتھ اخلاق الانبیاء بھی لازمی ہے، اور صرف دعوے نہیں ہوتے، آپ کون ہیں آپ کا قول فعل متعین کر دیتا ہے. میں نے کہا چھپا نہیں سکتے آپ، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اخلاق کا اچھا ہوں یا میں مجھے اللہ نے یہ دیا اور وہ دیا ہے، یہ شوبازے چھوڑیں. آپ کا قول فعل متعین کر دیتا ہے کہ آپ کون ہیں، سبحان اللہ. اس لیے میری یہی گزارش ہے، اللہ تعالیٰ نے جسے یہ توفیق دی ہے کہ وہ دعوت کے میدان میں منسلک ہے، تو اسے چاہیے کہ اس دعوت کا حق ادا کرے. اچھا واپس آتے ہیں، تو ہم بات یہ کر رہے تھے کہ اہل سنت جماعت جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آثار کی اتباع کرتے ہیں، سنت کی اتباع کرتے ہیں، عقیدے کے مسائل میں، عبادات میں، اخلاق میں اور دعوت و تبلیغ میں. اور اخلاق میں یہ سب فرما رہے ہیں کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ، ہم باہر تو ہو سکتے اچھے اخلاق والے ہوں، لوگوں کو لوگ دیکھیں نا، سنتے بھی ہیں، ہو سکتا ہے ہمارے اچھے اخلاق ہوں لوگوں کے ساتھ، ہمارے گھر والوں کے ساتھ اخلاق کیسے ہیں؟ اگر گھر والوں کے ساتھ ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہیں تو اس مطلب ہے کہیں بھی کوئی خرابی تو ہے نا. اور اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے، کچھ ایسے لوگ ہیں واقعی ان کے گھر والے ان سے تنگ ہیں، کبھی کی نرمی سے بات نہیں کرنی، سختی سے بات کرنی ہے، اور گھر میں داخل ہوتے ہی گھر کا ماحول ہی بدل جاتا ہے. نہیں، اگر آپ کے گھر والے آپ کے اس خیر سے محروم ہیں تو پھر آپ میں بھی کوئی خیر نہیں ہے. سن لے حدیث، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیرکم لأہلی، تم سے سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہترین ہیں. سب سے بہترین وہ نہیں ہوتے جس سے گھر والے ڈر کے سہم جائیں یا چھپ جائیں یا بات نہ کر سکیں یا بہت کچھ چھپانا شروع کر دیں. دوستانہ ماحول، اگر آپ کے بچے آپ کے دوست نہیں ہیں، آپ کی بیوی آپ کے دوست نہیں ہیں، تو پھر باہر والا بھی کوئی آپ کا دوست نہیں ہو سکتا. اگر آپ اپنے گھر والوں کے دوست کا حق ادا نہیں کر سکتے تو پھر باہر والوں کو آپ کیا حق ادا کر سکیں گے. وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تمہیں سے سب سے بہترین ہوں اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے. صلہ رحمی اگر ہم نہیں جانتے تو ہم کہیں کے نہیں ہیں، والدین سے حسن سلوک کے نہیں جانتے تو ہم کہیں کے نہیں ہیں. یہ دعوت یا تبلیغ ہمارے کوئی کام نہیں آئے گی. ہمارے اخلاق نبوی اخلاق ہونے چاہیے، ہمارا قول و فعل ہماری پہچان ہے، اور ہماری پہچان اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کے آثار کی اتباع ہے، اتباع سنت ہونی چاہیے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کے آثار کا حصر نہیں کر سکتے، لیکن ہم اجمالی طور پر یہ کہتے ہیں، عقیدہ میں، عبادات میں، حسن اخلاق اور دعوت میں. اب آثار تو بہت زیادہ ہیں، پوری شریعت اس میں ہے، لیکن خصوصی طور پر ان چار چیزوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. عبادت میں تشدد، سختی سے کام نہیں لیتے، اور نہ ہی تہاون اور سستی اور کاہلی سے کام لیتے ہیں، اور جو افضل ہے اسی کی اتباع کرتے ہیں. دیکھیں افراط اور تفریط دو ایکسٹریمز ہیں، نہ افراط سے کام لیتے نہ تفریط سے کام لیتے، نہ حد سے گزرتے ہیں اور نہ جو چیز واجب ہے اس میں کوئی کمی کوتاہی کرتے ہیں. شریعت کی حدود کے اندر رہتے ہیں، اتباع کا حق ادا کرنے والے ہوتے ہیں. تو عبادت میں سختی سے کام نہیں لیتے، اور تعاون اور سستی کاہلی سے کام بھی نہیں لیتے، بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ بعض اوقات عبادت کچھ عبادات کو چھوڑ دیں اللہ تعالیٰ کے مخلوق کے لیے اور ان کی مصلحت کے لیے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات جب وفود آتے تھے دعوت و تبلیغ میں اور ان کو دعوت توحید سمجھاتے تھے، تو نماز کا وقت میں دیر ہو جاتی تھی، اللہ تعالیٰ کے پیار پہ اور نماز میں قضا پڑھ لیتے تھے، جیسا فرماتے ہیں. اب دیکھیں سبحان اللہ، پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں ظاہر و باطن سے کیا مراد ہے؟ الظہور والبطون امر نسبی، کسی چیز کا ظاہر یا باطن ہونے نسبی چیز ہے. ظاہر وہ جو لوگوں کے لیے نظر آتا ہو، اور باطن وہ جو دلوں میں چیز چھپی ہو. ظاہر اعمال بھی ہوتا ہے، ظاہر اعمال سے اس سے مراد بھی ہو سکتا ہے، اور باطن سے جو باطن امور جو دل کی اعمال یہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ چار چیزیں ہیں، ظاہر میں جو چیز لوگوں کو ظاہر ہو، سر عام جو چیز لوگ دیکھتے ہیں، یا وہ چیز جو ظاہر اعمال ہو، ایک تعلق اعمال سے، ایک تعلق عام معاملات میں بھی. ہر چیز میں انسان کا ظاہر کیا ہے؟ ظاہر میں سب شامل ہے، آپ کے اخلاق، آپ کے آداب، آپ کے نماز، آپ کا طریقہ، بولنے کا طریقہ، اٹھنے کا طریقہ، بیٹھنے کا طریقہ، یہ سب اس میں شامل ہیں. اور جو باطن ہے، جو آپ چھپاتے ہیں لوگوں سے، وہ بھی شامل ہے. اور جو اعمال والقلوب ہیں، دلوں کے اعمال، وہ بھی اس میں شامل ہیں. مثال کے طور پر شیخ صاحب فرماتے ہیں توکل ہے، خوف ہے، امید ہے، انابت ہے، محبت ہے، اور اس جیسے چیزیں جو ہیں، یہ تمام چیزیں اعمال والقلوب ہیں، دلوں کے اعمال ہیں. اور ان تمام چیزوں کو جو دلوں کے اعمال ہیں، ان کا حق ادا کرتے ہیں، اور جیسے مطالبہ کیا گیا ہے شرعاً ہم سے، اسی طریقے سے منعوں سے تسلیم بھی کرتے، اس پر عمل بھی کرتے ہیں. اور نماز میں قیام ہے، قعود ہے یعنی بیٹھنا ہے، رکوع ہے، سجود ہے، اس طریقے سے صدقہ ہے، حج ہے، روزہ ہے. یہ تمام چیزیں اعمال الجوارح، جسم اور بدن کے اعمال میں سے ہیں، یا ظاہر اعمال ہیں. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ خوب جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیارے وسلم کے آثار جو ہیں وہ تین قسم کے ہیں. آثار اللہ تعالیٰ کے پیار پیارے وسلم کی سنت جو ہے وہ تین قسم کے ہیں، یا اس سے زیادہ بھی ہیں. پہلے قسم ما فعله على سبيل التعبد، جو فعل جو عمل اللہ تعالیٰ کے پیار پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے عبادت کی نیت سے، عبادت. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں حکم دیا گیا اس کی اتباع کی. عبادت میں ہم اتباع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ہمیں اس کا حکم دیا گیا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21 میں، لقد كان لكم في رسول الله اسوۃ حسنہ، لقد یقینا كان لكم في رسول الله اسوۃ حسنہ. اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے تمام معاملات میں. شیخ صاحب فرماتے ہیں ہر چیز جس میں یہ ظاہر نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عادت کی بنیاد پہ کیا ہو، یا فطرت و جبلت کی بنیاد پر کیا ہو، یا اتفاقاً اچانک ایسے کوئی معاملہ ہو گیا ہو، تو پھر یہ معاملہ عبادت کا ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اس کی پیروی کریں، اتباع کریں. کوئی عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، یہ عمل عادت نہیں ہے، یہ عمل جبلت اور فطرت نہیں ہے، اور اتفاقاً ایسے اچانک نہیں ہوا ہے. اگر یہ تین چیزیں نہیں ہیں تو پھر یہ چیز عبادت ہے. اب نماز پڑھنا کیا ہے؟ عبادت ہے. اور نماز پڑھنے کا ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم اتباع کریں، صلوا کما رأیتمونی اصلی، حکم ہے. اچھا، دوسری قسم اتباع آثار کی، اللہ تعالیٰ کے پیار پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی آثار کی، ما فعلہ اتفاقا، جو اللہ تعالیٰ کے پیار پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے اتفاقا عمل کیا ہو. اس میں آپ وسلم کی پیروی کرنا مشروع نہیں ہمارے لیے، اس معاملے جو اتفاقا ہوا ہو، کیونکہ یہ غیر مقصود ہے، بغیر نیت کے عمل ہوا ہے، اچانک ہو گیا ہے. جیسے کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ حج کے موقع پر ہمیں، جب ہم حج کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں 4 ذوالحجہ 4 تاریخ کو مکہ پہنچنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کیا تھا تو 4 تاریخ کو مکہ پہنچے تھے، تو ہمیں بھی پیروی کرنی چاہیے، اور 4 تاریخ کو ہی جب ہم حج کرنا چاہتے ہیں تو 4 تاریخ کو ہی مکہ پہنچنا چاہیے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ غیر مشروع ہے، یہ جائز نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس دن یعنی چار تاریخ کو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ پہنچے تو اتفاقاً اس تاریخ میں پہنچے. یہ تاریخ جو ہے چار تاریخ یہ مقصود نہیں تھی, مقصد نہیں تھی کہ اسی تاریخ کو لازمی پہنچنا ہے, وہ نہ اس کا تعلق عبادت سے ہے نہ ہی سنت سے ہے. تو چار تاریخ کو پہنچنا یہ کوئی عبادت نہیں ہے نہ کوئی مقصد تھا, اتفاقاً اس تاریخ کو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچے. پھر شخص فرماتے ہیں اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ہمیں یہ چاہیے کہ جب ہم عرفات سے نکلیں اور اس راستے پر پہنچیں یعنی مزدلفہ کی طرف جاتے ہوئے جہاں پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تھے, وہاں پہ تھوڑا سا آرام کیا تھا, وہاں پر پیشاب بھی کیا تھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اور وضو بھی کیا تھا, تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم یہ عمل کریں جب اس راستے سے جائیں تو ہم اس جگہ پر ٹھہریں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے تھے تھوڑی دیر کے لیے آرام فرمایا تھا, وہ ہم بھی وہاں پہ جا کے پیشاب کرو پھر وضو کریں. کیا یہ جائز ہے؟ شیخ فرماتے ہیں ھذا لا یشرع, یہ جائز نہیں ہے, مشروع نہیں ہمارے لیے, کیونکہ یہ تمام اعمال اتفاقاً ہوئے تھے بغیر کسی مقصد کے ہوئے تھے, اور ان معاملات میں اللہ تعالیٰ کے پیار پہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا یہ سنت نہیں ہے نہ ہی مشروع ہے. اور اس طریقے سے باقی امور جو ہیں جو اتفاقاً واقع ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں, تو ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا مشروع نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اعمال جو ہیں نہ تو عبادت کی نیت سے قط سے کیے ہیں اور یعنی اچانک واقع ہوئے ہیں, اور ان میں جو پیروی کرنا جو ہے وہ درست نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے وسلم کی پیروی کرنا بھی عبادت ہے. جب یہ معاملات عبادت نہیں ہے تو پیروی کرنا بھی درست نہیں ہے. اچھا, اب تیسری بات جو بڑی اہم بات ہے اور انشاءاللہ میں کوشش کروں سمجھانے کی, علمی بات ہے اور آپ کے لیے شاید یہ نیا پیغام ہوگا, نئی بات ہونے جا رہی ہے, اس لیے زیادہ توجہ کی ضرورت ہے. پہلے تو آسان ہے, سمجھ آ گیا نا, اب تیسرا دیکھیں. تیسری چیز یا تیسری قسم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار کی, شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں ثالثا ما فعله بمقتضى العادة فهل يشرع لنا التأسي به, جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عادت کے طور پر کیا ہو, کیا اس عادت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ہمارے لیے جائز ہے؟ شاہ صفر جی ہاں, نعم ينبغي لنا ان نتأسى به, عادات میں بھی جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات ہیں یا جو عادت کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمل کیا ہو, ان عادات میں بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا مشروع ہے یعنی اور سنت ہے, لیکن بجنسی ہی لا بنوعی ہی, لیکن اس عمل کے جنس سے اس کی نوع سے نہیں. یہ بڑی کمال کی بات کر رہے ہیں, یہ سمجھنا بہت لازمی ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں, میں سمجھاتا ہوں ابھی لیکن پہلے شیخ صاحب پورا جملہ پڑھ لوں پھر آؤں کہ ایک دو مثال دیتا ہوں. اور یہ جو مسئلہ ہے وہ یہ جو مسئلہ ہے قل من يتفطن لها من الناس, بہت کم لوگ اس مسئلے کو سمجھتے ہیں, وہ یہ گمان رکھتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں لوگ جو ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت میں پیروی کرنا اس کے نوع کے حد تک ہے, یہ نوع کی بنیاد پہ, قسم کی بنیاد پہ ہے. اور پھر اس عادت کی اتباع کی نفی کر دیتے ہیں کہ یہ عادت ہے اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیروی کرنا ہے لازمی اس کی نفی کر دیتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہم یہ کہتے ہیں, میں آ رہا ہوں سمجھا, پہلے جملہ پڑھ لوں پورا. شیخ صاحب فرماتے ہوں ونحن نقول, ہم یہ کہتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں یعنی عادات میں, لیکن جنس کے اعتبار سے. معنی یہ ذرا انڈر لائن کریں, عجیب سی بات ہو رہی ہے, بمعنی ان نفعل ما تقتضيه العادة التي كان عليها الناس. معنی یہ ہے کہ ہم وہ چیز کرتے ہیں جس پر لوگوں کی عادت, لوگوں کی عادت قائم ہو, جو لوگ کرتے ہیں, جو چیز لوگوں کی عادت میں ہو ہم وہ کرتے ہیں. الا یمنع من ذلک مانع شرعی, الا یہ کہ اس چیز سے کوئی شرع میں معانت موجود ہو, شریعت نے اسے منع کیا گیا ہو, تب ہم لوگوں کی اس عادت کی اتباع نہیں کریں گے. لوگوں کی عادت کی اتباع کرنا اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت سمجھی جاتی ہے اور سنت سمجھی جاتی ہے. عجیب سی بات ہے, تھوڑی سی پہلی دفعہ سنا ہے نا یہ جملہ, کبھی سنا ہے آج کا؟ لوگوں کی عادت بھی سنت ہو سکتی ہے. اب نہیں, عرف نہیں ہے. اب میں بتاتا ہوں آپ کو, آئیے دیکھتے ہیں. چوتھی چیز بعد میں بتاتا ہوں, میں تلیس پہ رکتے ہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں, مثال سے بات سمجھ آ جائے گی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کیا لباس تھا؟ تہبند, قمیض اور سر پہ پگڑی. اگر اس وقت یہاں پہ سعودی عرب میں کوئی شخص یہ لباس پہن لے, کیا اس نے اتباع سنت کی ہے؟ بتائیں, اتباع سنت ہے. اچھا, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ لباس جو پہنا ہے عبادت کی نیت سے پہنا ہے؟ نہیں, عادت ہے. جی عادت ہے. کیوں عادت؟ آپ کی اپنے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عرب کے لباس یہ تھا اس زمانے میں, لوگوں کا لباس تھا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسند تھا؟ لوگوں کا اور لباس بھی تھا, لوگوں کا لباس تھا بھائی, بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ عرب کا لباس اس زمانے میں یہی ہوا کرتا تھا, تہ بند ہوتا تھا نیچے اور اوپر قمیض ہوتی تھی. اگر قمیض نہ ہوتی تو چادر پہنتے, جیسے احرام ہم پہنتے ہیں. وہ لازمی کہ وائٹ ہوتا تھا, احرام تو وائٹ ہم پہنتے ہیں, لیکن جو گھر میں عام طور پہ جو کپڑا استعمال کرتے, کوئی قمیض سب کے لیے مؤثر نہیں تھی, تو دو چادریں ایک نیچے تہ بند باندھ لیتے تھے اور اوپر پھر دوسری چادر لے لیتے تھے, یہ طریقہ تھا. یا نیچے تہ بند ہوتا تھا اور اوپر قمیض ہوتی تھی اور سر پہ پگڑی, یہ بھی عرب کی عادت تھی. ٹھیک ہے, اب یہ عادت الناس ہے, اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم اسی عادت کو اپنایا ہے اور یہی لباس پسند کرتے تھے کیونکہ لوگوں کی عادت میں یہ چیز موجود ہے. میں نے سوال کیا ہے, کیا یہ لباس اگر ہم میں سے کوئی شخص پہن لے اور باہر چلا جائے لوگوں میں, کیا اس کے لیے جائز ہے؟ کیا ہم یہ کہیں گے کہ یہ اس کے لیے مسنون ہے یا اس سنت کی اتباع کی ہے یا پیروی کے اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم کے آثار کی؟ کیا خیال ہے؟
اس کے لیے جائز ہے لیکن مسنون تو نہیں ہے.
جائز ہے, سن اچھا سن بتاؤ, پہن سکتا ہے. لیکن ایک چیز بتاؤں میں آپ کو, اگر یہ لباس لباس شہرہ ہو جائے, جس سے انسان مشہور ہو جاتے ہیں, لوگوں کی نگاہیں اس کی طرف پھر جاتی ہیں, تب تو جائز نہیں ہے. لباس شہرہ سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ہے, وہ لباس جو عام لوگوں میں نمایاں کر کے مشہور کر دے. پھر ابھی ہمارے جو پہچان ہے لوگوں کو, توجہ کو مرکز, ہمارا لباس ہمارے شکل و صورت نہیں ہونا چاہیے, وہ تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہمیں, وہ لباس ہم پہنتے ہیں جو شریعت کے مطابق ہو بشرط. اگر کوئی ایسا لباس ہم پہن لیں جو لوگوں کے لیے توجہ کا مرکز بن جائے, لوگ بار بار دیکھیں اور اشارے کریں, اسے کہتے لباس شہرا, یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک, میں دوسری مثال دیتا ہوں. جو شیخ صاحب کا اگر بشرط ہے کہ شرعاً اس میں پہلے بات سمجھ آ گئی نا, یہ جو ہم پہنے تہ بند اور قمیض اور پگڑی, جائز ہے پہننا؟ جائز ہے, لیکن سنت نہیں ہے کیونکہ عادت کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا ہے. ٹھیک ہے, اگر یہ لباس کوئی شخص پہنتا ہے وہاں پر جہاں پر کوئی بھی نہیں پہنتا, یہاں پہ تو کوئی پہن تو لیتے, پاکستان میں بھی پہنتے, یہاں پہ بھی کوئی پہن لیتے تو کوئی حل نہیں. جی یمن میں بھی پہنتے. اگر ایسی جگہ ہے جہاں پر کوئی پہنتا نہیں ہے, کوئی شخص یہ پہن کے چلا جائے تو ہم کہیں مت پہنے, کیونکہ لباس شہرہ میں سے منع کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. اچھا, دوسری مثال میں دیتا ہوں جو میں پورے کر لوں, ایک منٹ. اب شیخ صاحب فرمائے بشرط کہ شرع میں ممانعت نہ ہو. ٹھیک ہے, اب اگر کسی معاشرے میں عورتیں برقعہ نہیں پہنتی, حجاب نہیں کرتی, تو کیا وہاں پر جا کے عورت اوپر حجاب اتار دے؟ کیوں؟ جائز نہیں ہے کیونکہ شریعت مخالفت ہو رہی ہے. تو لوگوں کے جو عادت ہے وہ عادت جو شریعت سے نہیں ٹکراتی, اگر مرد جو ہے وہ ریشم کا کپڑا پہن لے اور وہ عام ہو, کیا وہ کپڑا پہنیں گے؟ نہیں, جائز نہیں ہے کیونکہ اسے منع کیا گیا ہے. لوگ سونا پہنتے ہیں, مرد ہمارے لیے حرام ہے, مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے, جائز نہیں ہے. الغرض, تو اس میں اب جنس اور نوع سے فرق پتہ چلا. شیخ صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات میں پیروی کرنا کیا کہتے ہیں, کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ کہتے کرنی چاہیے. کس چیز نوع میں نہیں, جنس میں. نوع کیا ہے؟ کپڑے کی قسم کون سی ہے. جنس کیا ہے؟ کپڑا. جنس میں ہم اتباع کریں گے, نہ کہ قسم میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنتے تھے. جو قسم پہنتے تھے اس میں وہ پیروی نہیں ہوگی, سنت نہیں ہوگی. لیکن جو لوگ عام لوگ کپڑا جیسے یہاں پہ توپ پہنتے ہیں, ہم توپ پہنتے ہیں, شلوار قمیض پہن سکتے ہیں, پہن سکتے. لوگوں کی عادت یہاں پہ لوگ پہنتے ہیں, پتہ چلتا ہے کہ بندہ پاکستان کا ہے. انڈیا والے کے ساتھ جو نیچے وہ جین والے پینٹ پہنتے اوپر قمیض پہن لیتے ہیں, یا کچھ بنگلہ دیش کے بھائی جو اس طرح کی تکمیل کرتے ہیں. تو آپ کا کلچر آپ کے لباس میں نظر آ جاتا ہے. تو یہ لباس شہرہ میں سے نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو جن سنواؤں کا شیخ صاحب یہ فرق بتا رہے ہیں, سمجھ آ گئی. اور جو غیر شرعی چیز ہے, میں نے مثال دی عورت کے حجاب کی, اگر معاشرے میں حجاب بے پردگی عام ہو جائے تو گناہ کس پہ ہوگا؟ اسی معاشرے پہ ہے جو بے پردہ ہے. عورت پر لازمی کہ اپنے پردے کو باقی رکھے, اگرچہ وہ دوسروں میں مشہور ہو جائے اس پردے کی وجہ سے. یہ لباس شہرہ نہیں ہے, کیونکہ شریعت نے پابند کیا ہے, حکم دیا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں لوگ بار بار دیکھے کو دیکھنے دیں, بشرط یہ کہ اس برقعے پر زیب و زینت نہ ہو. برقعہ ہے, اپنے ستر ہے, پورا جسم کو ڈھانپا ہوا ہے, اس میں کوئی زیب و زینت نہیں ہے, تو عورت پر اس عورت پر کوئی گناہ نہیں. لیکن اگر اس پہ زیب و زینت ہے, جیسے آج کل اللہ ہم سب پر رحم فرمائے, مارکیٹ میں دیکھیں بڑی مشکل سے آپ کو کوئی ایسا برقعہ ملے گا جس میں جو بغیر کڑھائی کے اور بغیر ڈیزائن کے ہو. اتنی اب دیکھیں یہ مصیبت ہے, سچ بات ہے, بڑی مصیبت ہے یہ. اور عورتوں میں عجیب سی ایک میں بیماری کہوں یہ کیا کہوں, اللہ رحم کرے, وہ یہ پسند کرتی ہیں کہ ایسا برقعہ ہو, ایسی چادر ہو جو دوسرے سے نمایاں ہو. ابھی میں نے کہا اگر آپ نمایاں ہونا چاہتی ہیں تو آپ کے حسن اخلاق, آپ کا قول, آپ کا فعل, آپ کے آداب, یہ آپ کی پہچان ہے. زیادہ پیسے, زیادہ مہنگے برقعہ پہن کے آپ نے لے لیا تو کیا کمال کیا ہے؟ آپ کے بات کرنے کا انداز, آپ کا اٹھنا بیٹھنا, آپ کے آداب, آپ کے اخلاق, یہ آپ کی پہچان ہے. یہ اصل یہ جو پردہ ہے برقعہ کس لیے ہوتا ہے؟ زینت کو چھپانے کے لیے. زینت کو چھپانے کے لیے اور زینت پہن کر جانا, یہ کون سی زینت کو چھپا رہی ہے؟ کون سا حجاب ہے؟ تو یہ حجاب نہیں ہے. اور اللہ سے ڈرنا چاہیے, جو پتہ یہ کاروبار کرتے ہیں نا, یہ حرام ہے ان کے لیے. برقعے میں اگر کوئی کڑھائی ہو اور زیب و زینت کا باعث بنے, اور عورتوں جا کے اسے خریدتے ہیں اور وہ اس گناہ کا ارتکاب کرتی ہیں, بیچنے والے کا بھی جائز نہیں ہے, خریدنے والے کے بھی جائز نہیں ہے. اسے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. اچھا اس میں سے اگر معاشرے میں, اچھا یہ بھی سوال آیا تھا پیچھے, میں نے جواب بھی دیا تھا, اگر کوئی عورت کسی براؤن کلر کا یا وائٹ کلر کا کوئی برقع پہننا چاہتی ہے کہ اس کے لیے جائز ہے؟ اگر اس معاشرے میں عورتیں ایسے کلر پہنتی ہیں تو کالا جو ہے وہ لازمی نہیں ہے. کالا رنگ جو ہے سعودی عرب میں پہنا جاتا ہے, یہ عادت الناس میں سے, ابھی عادت کی بات کر رہے ہیں نا, تو کالا پہننا عادت ہے, آپ یہ پہنیں. اگر کوئی وائٹ پہننا چاہتی ہے ہم کہتے ہیں جائز نہیں ہے. کیوں؟ یہ عادت کے خلاف ہے اور لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے گا. شریعت نے اس سے منع کیا ہے کہ لوگ کے توجہ کا مرکز آپ نہ بنے. لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوئی نا, متوجہ ہوتے ہیں اور آپ کی طرف دیکھتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے خود ان کو دعوت دیے دیکھنے کے لیے, اور شریعت نے اس سے منع کیا ہے, یہ گناہ ہے. تو کسی اور کلر کا, براؤن ہے یا وائٹ ہے یا گرے کلر کے آئے ہیں, اگر آپ پہنتی ہیں لوگ آپ کی طرف دیکھتے ہیں, اگر صبح کو کڑھائی بھی نہیں ہے صرف رنگ کا فرق ہے, تو آپ ایسا نہ کریں. اور آپ اس وعید سے بچیں اور اس گناہ سے آپ بچیں. یہاں پہ کون, اچھا کسی اور معاشرے جس میں ملٹیپل یہ کلرز پہنے جاتے ہیں تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ تم کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی کلر فکس نہیں شرعاً. شرعاً جو ہے وہ ایک تو پورا جسم ڈھانپنا چاہیے, باریک نہیں ہونا چاہیے, ٹرانسپیرنٹ نہیں ہونا چاہیے, اور اس میں کوئی کڑھائی کوئی ڈیزائن وغیرہ نہیں ہونا چاہیے, تنگ نہیں ہونا چاہیے جسم کے آپ کے جو کٹا ہے وہ اس میں سے نظر آ جائے. تو شریعت نے یہ حدود حد رکھی ہیں. اگر چھوٹا ہے, بعض اسے برقعے دیکھتے ہیں ہوتا بالکل ٹھیک ہے لیکن ٹخنے سے اوپر ہوتا ہے, اور عورت کے پنڈلی وغیرہ سے نظر آتی ہے, تو چھپا تو نہیں ہے نا جسم, تو یہ جائز نہیں ہے. بالکل نیچے سے ہونا چاہیے, بالکل نیچے زمین پر بھی. میں نے کچھ دیکھے یہاں پہ عرب عورتیں پہنتی ہیں, آپ دیکھتے ہیں بالکل زمین پہ لگتا ہو, بالکل جانے جیسے کچھ مٹی وغیرہ گندگی لگی ہوتی ہے, سبحان اللہ. تو یہ سنت طریقہ ہے. بظاہر طریقے دیں کہ آپ گریں, یہ لازمی نہیں کہ آپ اتنا نیچے ہو کہ آپ پھر آپ گرتی پھر یا پھسلتے پھریں, نہیں. اگر آپ کو سنبھال سکتی ہیں اور آپ کے پورے پاؤں کور ہیں, یہ شرعاً آپ پر واجب ہے. عادت سمجھ آ گئی؟ اچھا, اب آتے ہیں چوتھی چیز پر. شیخ صاحب فرماتے ہیں
عادت صرف جنس کی,
جنس کی اتباع عادت ہوتی ہے, نہ کہ قسم اور نوع کی اتباع. اب پگڑی پہننا سنت ہے, کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت عادت کے طور پر پہنی تھی, عادت کے طور پر. اچھا, داڑھی, داڑھی سنت ہے, کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی عبادت کے طور پہ رکھی. عبادت کیسے بھی, داڑھی عبادت ہے. جی ہاں, دیکھیے یہ دونوں عادات ہیں عرب کی, پگڑی بھی عادت تھی, داڑھی بھی عادت تھی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم نے ان میں فرق کو نمایاں کر دیا. پگڑی کے تعلق سے کہیں پہ حکم ہے کہ پگڑی رکھو, پگڑی کو چھوڑ دو, ہاتھ نہ لگاؤ, کہیں پہ ہے یا پگڑی لازمی پہنو؟ نہیں. ٹھیک ہے, داڑھی کے تعلق سے کتنے الفاظ ہیں, ٹھیک ہے نا؟ عف اللحا, عف کسے کہتے ہیں؟ چھوڑنے کو. ارخو, نیچے آنے دو, ٹھیک ہے نا؟ اور وفرو, وافر کرو, وفر تین بہت زیادہ. ٹھیک, یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ فعل امر ہیں, اور فعل امر وجوب کے لیے ہوتا ہے. دیکھیں بعض لوگ کہتے ہیں داڑھی ہے کیا ہے, سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. سنت مطلب آپ کریں نہ کریں, کرتے تو ثواب, نہیں کرتے تو گناہ ہے. نہیں, سنت کا جو جہاں پہ جو مفہوم ہے وہ واجب کے معنی میں ہے. سنت واجب کو بھی کہتے ہیں, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. نماز با جماعت پڑھنا کیا ہے؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. سنت ہے کہ نہیں؟ سنت ہے. کون سی سنت ہے؟ اگر نہیں با جماعت نہیں پڑھتے تو آپ کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے. اس مطلب طریقہ رسول, سنت سے مراد اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ, اور طریقے میں جو واجب واجب رہے گا, جو واجب نہیں مسنون مسنون رہے گا. تو داڑھی کے لیے جو افعال امر ہیں سارے وہ کس لیے ہیں؟ وجوب کے لیے. تو داڑھی رکھنا واجب ہے, خصوصی طور پر عمومی طور پر کہا جاتا ہے سنت ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. نہ کہ سنت سے مراد وہ معنی جو فقہا کے کہ اگر آپ اس پہ عمل کرتے ہیں تو آپ کو ثواب نہیں, اگر چھوڑ دیتے ہیں آپ کو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے. داڑھی کو کاٹنا, داڑھی کو چھوڑنا جو ہے, یا داڑھی نہ رکھنا جو ہے, یہ شرعاً حرام ہے. ٹھیک ہے, اس اور قابل گرفت بھی ہے, گناہ ہے.
کپڑوں کے لیے سفید کلر آپ نے پسند کیا,
کس میں؟
مردوں کے لیے کپڑا.
ہاں, وہ سفید کپڑا, سفید رنگ, یہ ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا. ہاں, یہ کہا جا سکتا ہے کہ سفید کپڑا پہننا جو ہے وہ سنت, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا, کوئی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. چوتھی چیز یا چوتھی قسم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آثار کے اتباع کے آثار کی چوتھی قسم جو ہے, ما فعل بمقتضی الجبلۃ, جو فطرتی طور پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمل کیا ہو. یہ عبادات میں سے نہیں, قطعاً عبادات میں سے نہیں ہے, لیکن ایک اور اعتبار سے عبادت ہو سکتا ہے کہ خاص صفت یا خاص طریقے سے اس فطری چیز پر عمل کیا ہو. مثال کے طور پہ سونا, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے, رات کو سوتے تھے, دن کو بھی سوتے تھے, بعضوں کا قیلولہ کرتے تھے. اب سونا جو ہے یہ کیا ہے؟ فطری عمل ہے. کھانا پینا فطری جبلت ہے, فطری عمل ہے. انسان کو کھانے کی پینے کی ضرورت ہے, سونے کی ضرورت ہے, قضاء حاجت کی, یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ فطرت اور جبلت ہے. ٹھیک, اب سونا جو ہے, کیا سونا جو ہے ہم کہتے ہیں کہ سنت ہے؟ سونا سنت نہیں ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے میں سوتے تھے کہ نہیں سوتے تھے؟ تو ہمارے اسوہ حسنہ ہے کہ نہیں؟ ابھی میں نے آیت پڑھی سورۃ الاحزاب کی, اسوہ حسنہ ہے. تو پھر سونا سنت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ سونا جو ہے یہ فطری عمل ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے وسلم بشر تھے, اس لیے سوتے بھی تھے. کھانا پینا سنت ہے؟ نہیں, سنت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ فطری عمل تھا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے وسلم کھاتے بھی تھے, پیتے بھی, کیونکہ بشر تھے تو کھاتے پیتے تھے. ٹھیک ہے نا, کھانا پینا جو ہے, ٹھیک ہے نا, اچھا سنت ہے. سنت نہیں ہے. کیوں؟ کھانا پینا, بذات خود کھانا پینا سنت ہے. نہیں, ابھی آپ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے وسلم ہمارے بہترین نمونہ ہے. بہترین نمونہ اسی, یہی تفصیل بتا رہے ہیں کس چیز بہترین نمونہ کس میں نہیں ہے. تو جو فطری امور ہیں, جو جبلت بشریت کے تقاضے پر جو عمل آپ نے کیے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ کیا ہیں؟ وہ اعمال کرنا سنت نہیں ہے, لیکن ایک اعتبار سے سنت ہے، شیخ صاحب یہ فرما رہے ہیں، وہ کس اعتبار سے سنت ہے؟ کہ جو طریقہ اپنایا اللہ تعالیٰ کے پیار پہ والا سنت. اب دائی کروڑ پہ سونا، سونا بذات خود سنت نہیں ہے، دائی کروڑ پہ سونا سنت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دائی طرف لیٹ کے سوتے تھے. سونے سے پہلے جگہ کو جھاڑنا سنت ہے، ٹھیک ہے. اذکار پڑھ کے سننا سونا سنت ہے، جب جاگتے ہیں اذکار پڑھتے ہیں سنت ہے، وضو کر کے سونا سنت ہے. اب دیکھیں، اب عمل ایک عمل بذات خود سنت نہیں ہے، سونا سنت نہیں ہے، لیکن سونے کے ساتھ جو سونے کا طریقہ جو آپ اپناتے ہیں تاکہ آپ کو اس سونے میں بھی اجر و ثواب ملے اور آپ کی یہ جو فطرت عبادت میں بدل جائے، آپ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، اتباع سنت کرتے ہیں سونے کے طریقے پر. اچھا، الٹا سونا پیٹ کے بل منع کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس سے بچنا ہے. تو جب آپ پیٹ کے بل نہیں سوتے، آپ اتباع سنت کرتے ہیں کہ نہیں؟ یہ بھی اتباع سنت ہے. اچھا، اسی طریقے سے کھانا پینا، کھانا پینا مزاج خود سنت نہیں ہے کیونکہ بشریت کا تقاضا ہے، لیکن دائیں ہاتھ سے کھانا، کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، اپنے پلیٹ میں سے اپنے آگے سے قریب سے کھانا، کھانے کے بعد الحمدللہ پڑھنا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ سب سنت ہے. اگر آپ یہ عمل کرتے ہیں تو آپ کو اس میں اجر و ثواب ملتا ہے، کیونکہ آپ نے اتباع سنت، آپ کی نیت ہونی چاہیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے وسلم کی اتباع کر رہے ہیں. اور کھانے کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ. کیا اجر ملے گا؟ پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. سبحان اللہ، دیکھیں یہ سنت کا نور ہے. کھانا خود کھایا، پیٹ بھی خود بھرائے، گناہ بھی معاف کروا دیے. گناہ کیسے پچھلے معاف ہو گئے؟ ایک ذکر آپ نے کیا ہے، ایک جملہ آپ نے پڑھا ہے. گناہ کیوں معاف ہوئے؟ کیونکہ آپ نے اتباع سنت کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. سبحان اللہ. پھر شیخہ سوال کرتے ہیں، اب پتہ چلتا ہے ایک اور غلط فہمی جو لوگ پگڑی، غلط فہمی دور ہو گئی، فرق پتہ چل گیا الحمدللہ. اب دیکھتے ہیں کہ بالوں کو لمبا کر کے چھوڑ دینا کیا عادت ہے یا عبادت ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں، اور اب ہم یہ سوال کرتے ہیں، کیا بال رکھنا، بالوں کو لمبا کرنا عادت ہے یا عبادت ہے؟ بعض علماء یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت ہے اور یہ شخص کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے بالوں کو لمبا کرے، اور بعض علماء کہتے ہیں یہ عادت ہے، عبادت نہیں ہے. اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک شخص کو دیکھا جس نے اپنے سر کے بعض بال کاٹے ہوئے تھے اور بعض بال چھوڑے ہوئے تھے، بعض ایک حصہ سر کا جو ہے مونڈا ہوا تھا اور ایک حصہ چھوڑا ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور یہ حکم دیا، احلقوا کلہ او ذروا کلہ، یا تو سارا مونڈ دو یا سارے کو چھوڑ دو، جیسے مسلم کی حدیث میں آیا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں اس میں دلیل کہاں ہے کہ سر کے بال چھوڑنا سنت نہیں ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں، اور اس میں دلیل ہے کہ بالوں کو چھوڑ دیں، لمبا کرنا عبادت نہیں ہے. اگر عبادت ہوتی تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک حکم دیتے کہ اس میں سے آپ نے سر کو موڑنا نہیں ہے. حج عمرے کے لیے تو سمجھ میں آتا ہے، وہ کیونکہ نسک ہے، حج کا حصہ ہے، عمرے کا حصہ ہے، اس کے علاوہ آپ سر کے بعد موڑنے نہیں ہے، کیونکہ لمبے کرنا عبادت ہے، سنت ہے، تو منع کرتے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خیر کا حکم دیتے ہیں. اگر یہ عبادت ہوتی تو کبھی نہ فرماتے، یا تو پورا موڑ دو یا پورے بال رکھ لو، آدھا آدھا مت کاٹو. جب حکم دیا کہ یا پورا کاٹ لو یا پورے سر کے بال موڑ لو یا پورے چھوڑ دو، اس کا مطلب کیا ہے کہ سر کے بال لمبے کرنا عبادت ہے، عبادت نہیں ہے. کچھ ایسا فرماتے ہیں کہ اس مسئلے میں تثبت سے ضرورت ہے، تثبت کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، اور کسی چیز پر یہ حکم جاری کرنا جائز نہیں ہے کہ وہ عبادت ہے بغیر دلیل کے. اگر دلیل ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں عبادت، بغیر دلیل کے آپ کسی کو نہیں کہہ سکتے عبادت ہے کہ نہیں، کیونکہ اصل یہ ہے، یہ قاعدہ یہ ہے یعنی کہ عبادات میں منع کیا گیا ہے، الا ما قام الدليل على مشروعيته. عبادات میں یہ قاعدہ ہے کہ عبادت، کوئی بھی عبادت اس وقت ثابت نہیں ہوتی جب تک کہ اس کی دلیل نہ ہو. اگر دلیل نہیں تو عبادت نہیں ہے، اور سر کے بال لمبے کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے. اگر دلیل ہوتی تو اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر کے بالوں کو موڑنے کا حکم نہ دیتے بلکہ چھوڑنے کا حکم دیتے، تب تو ہم کہتے عبادت ہے. جب موڑنا اور چھوڑنا برابر ہے، مطلب ہے سر کے لمبے بال کرنا بھی عبادت یا سنت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ قول راجح ہے، کیونکہ بعض لوگوں نے لمبے بال رکھے ہوئے ہیں، داڑھی کا نام نشان نہیں ہے، نموچ ہے، یہ تشبہ بالنساء ہے، عورتوں کے ساتھ تشبیہ ہے، حرام ہے، جائز نہیں ہے. بعض داڑھی بھی لمبی رکھی ہوئی ہے اور بال بھی لمبے ہیں، انہیں کہتے ہیں یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بعض علماء نے کہا کہ یہ سنت ہے، بعض علماء کہ قول موجود ہے، لیکن قول راجح کیا ہے اس میں کہ سنت نہیں ہے. عادت کے طور پر اگر آپ سب رکھے بھی تو عادت کے طور پہ رکھے ہیں، عبادت کے طور پہ نہیں رکھے. اگر عبادت ہوتا تو سنت ہوتی، تو عبادت نہیں،
عادت کے طور پر رکھ رہے ہیں لیکن باقی لوگ نہیں رکھ رہے وہاں پہ، تو پھر وہ شورا.
ہاں میں کہہ رہا ہوں، ہاں اگر کوئی نہیں رکھ رہا اور ایک شخص خود لمبے رکھ دوگوں میں نمایاں ہونا چاہتا ہے تو اسی چیز میں آتا ہے جسے جو عام ایک تو عبادت نہیں ہے، جو لوگوں کی عادت کے خلاف ہے، تو لوگوں کی عادت کے خلاف بھی اسے بھی منع کیا گیا ہے. سر کے بال برابر نہیں، بات حلق، حلق کی بات ہو رہی، تقصیر کی نہیں ہو رہی. حلق اور تقصیر میں دو مختلف لفظ ہیں، تقصیر چھوٹے کرنا، حلق موڑنا. موڑنے سے مراد یہ ہے کہ اپنے استرے کے ساتھ پھیرنا ہے. اچھا، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، مشین سے استرے کی طرف بالکل باریک بال ہوتے ہیں پھر بڑے بال ہوتے ہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، کیونکہ موڑنے کی مشابہت ہے اور سر کے بال برابر نہیں ہے. برابر اس اعتبار سے ہوں کہ پورے سر کے بال آپ یا کاٹ لیں یا موڑ لیں، یا آپ اگر کاٹا بھی چاہتے ہیں تو تقریباً برابر ہو، اگر کوئی تھوڑا سا زیادہ بھی اوپر کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس میں یہ فرق نظر نہ آئے کہ اس میں کوئی بال بالکل ہے نہیں، مشین سے بالکل جیسے کچھ کرتے ہیں یا اس طرح سے. قضا، ہاں قضا، قضا سے منع کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیا ٹائم ہوا ہے؟ ٹائم ہو گیا ہے. اچھا، اگلا جو ہے وہ منع جو السلف الصالحین پر بات کریں، جو اگلا اصول ہے عقیدہ کا اتباع سنت میں، شیخ صاحب یہاں پہ چند اہم باتیں کی ہیں اور کچھ اور دروس میں بھی عقیدے کے جو اصول ہیں جن میں تفصیل سے میں نے بات کی ہے، آپ وہاں سے سن سکتے ہیں، اور کتاب کی شرح میں بھی اس کو میں نے بیان کیا ہے. اگر کوئی ساتھی مزید اس میں کچھ سمجھنا چاہتا ہے تو آپ وہاں سے رجوع کر لیں. اتباع سنت ایک الگ سے باب ہے عقیدے کے اصول میں، جو اسے مزید سمجھنا چاہتا ہے، جاننا چاہتا ہے، تو دیگر دروس کا مطالعہ کر لے اور سن لے. اتباع السابقین الاولین مہاجر انصار میں سے اس جملے پر رکھتے ہیں. اگلے ہفتے انشاءاللہ یہیں سے درس کا آغاز کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.